تو فوراً کانپ کر کہتا ہوں کہ ارحم الراحمین بھی ہے, اس لیے کہ اس نے اس کے فیصلے کے ہم متحمل نہیں ہو سکیں گے. اگر اس سے ہم سے حساب چکانے کی بات کی تو ہم سب برباد ہو جائیں گے. وہ یقیناً حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے, لیکن ہمارے لیے جو اطمینان کی بات ہے وہ یہ کہ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا بھی ہے, وہ احکم الحاکمین بھی ہے اور ارحم الراحمین بھی. حالت اس سورہ مبارکہ کی پہلی پانچ آیات, بارہا یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے. اسی لیے اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ اس وحی سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا. قم فانذر وربک فکبر, اب یہ احکام ہے تبلیغ کے, دین کا بول بالا کرنے کے لیے کمر کس لو, کھڑے ہو جاؤ, انذار سے آغاز کر دو, یہ آپ کی عملی جدوجہد کے آغاز کا حکم ہے. لیکن یہاں کیا ہے, اقرا پڑھو, بسم ربک الذی خلق, اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے لہو سے اس کی ایک گونج سے. اقرا پڑھو, وربک الاکرم, اور تمہارا رب بڑا کریم ہے, بڑا سب سے زیادہ فضل فرمانے والا, کرم فرمانے والا. اب کریم کے لفظ کے لیے مجھے ترجمہ کوئی نہیں مل رہا ہے اردو میں, لیکن اتنا محض کر دوں کہ عرب جب کسی کو کریم کہہ دیتا تھا تو گویا کہ ساری مدح جو ہو سکتی ہے کسی انسان کی وہ ایک لفظ میں کر دی. مجھے واقعہ یاد آ گیا ہے کہ حضور کے حیات طیبہ کا بڑا یہ دلچسپ واقعہ بھی ہے اور سبق آموز, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب الغزوہ تبوک سے واپسی کا واقعہ ہے. دوپہر کا وقت ہو گیا, حضور کسی سب لوگ وہ آرام کرنے کے لیے مختلف جو سائے کسی کو کہیں نظر آیا, کوئی جھاڑی کسی کو نظر آئی تو منتشر ہو گئے. حضور تنہا تھے, کوئی ایک جھاڑی تھی کٹوا سا سایہ تھا, آپ نے اپنی تلوار جو ہے اس کی شاخ پر لٹکا دی اور ذرا لے گیا اس کے سائے میں. اتنے میں کوئی کافر وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا کہ یہ موقع ہے, اس نے حضور جی کی تلوار سوچ لی اور وار کرنے والا تھا کہ حضور شناخت کر لی. اس نے دیکھا کہ حضور جاگ گئے تو اس نے سوال کیا, محمد بتاؤ تمہیں اس وقت مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو حضور کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے اللہ, اور اس سے ایسی دہشت داری ہوئی شخص کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. اب حضور نے اٹھائی تلوار اور آپ نے پوچھا کہ اب تم بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ دیا, کریم ابن کریم, آپ تو بڑے کریم آدمی ہیں, کریم انسان ہیں اور ایک کریم انسان کے بیٹے ہیں, یعنی مجھے معاف کر دیجیے. حضور نے فرمایا کہ ایک وعدہ کرنا پڑے گا کہ آج کے بعد کبھی تم مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہو. اس نے کہا یہ وعدہ ہے, تو حضور نے جاں بخشی کر دی. تو اس نے کہا پھر جا کر کہ میں جے تو تم من اکرم اللہ, اپنے لوگوں سے جا کر کہا جان جو بچی اس نے, تو اس نے کہا میں اس وقت تمہارے پاس شریف کریم انسان کے پاس سے آ رہا ہوں. تو وہ لفظ کریم ہے یہ, اور اس کریم سے پھر اکرم, اقرا وربک الاکرم, پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے سکھایا قلم کے ذریعے, علم الانسان ما لم یعلم, سکھایا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا. اس وحی کے بعد بعض حضرات کی رائے ہے اور بعض روایات ہیں کہ تین برس تک, ویسے نام آتا ہے حضرت اسرافیل کا, کہ وہ حضور کے ساتھ رہے ہیں ہمہ وقت اور انہوں نے پھر تعلیم دی ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دنیاوی اعتبار سے حضور کی کوئی تعلیم نہیں ہے, تو دنیاوی نظام ہے پڑھنے لکھنے کا, لیکن اللہ نے جو سکھایا سکھایا, اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو یا حضرت اسرافیل کو حضور کے لیے گویا کہ بطور قلم جو ہے اس مقام پر کہ جس پر انسان سیکھنے کے لیے قلم کو استعمال کرتا ہے, وہ قلم کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے جلوہ قدر فرشتے تھے. اس کے بعد جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں, سورہ نون, سورہ مزمل, سورہ مدثر کے ضمن میں اب دیکھیے تین آیات میں آخرت کا ذکر ہے, اور یہ ہے آخرت کا فلسفہ. سورہ مدثر میں کیا تھا, فَإِذَا وُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. یہاں تین آیات پڑھیے, كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى, کوئی نہیں انسان طغیانی اور سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے, سرکا ہی جاتا ہے, زیادتی کر ہی بیٹھتا ہے, دسترازی کر گزرتا ہے. اب یہ ہے مشاہدہ. ہر حساس انسان دنیا کا اگر مشاہدہ کرے گا تو اسے یہ نظر آئے گا کہ ہر شخص جو ہے ظلم کر رہا ہے. جس کا زور نہ چلتا ہو بات اور ہے, باقی یہ کہ جس کا زور چل جائے ہر شخص جو ہے زیادتی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ارآہ استغنا, کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی, کوئی پکڑ نہیں ہے. میں نے جھوٹ بولا, کچھ نہیں ہوا. میں نے رشوت کھائی, خوب رس پچ گئی. میں نے سود خوری کا کام کیا, میں تو میرا کاروبار پھیل گیا. یعنی دنیا میں مادی قانون جو ہے وہ تو چل رہا ہے. انگارے کو ہاتھ میں لے کے جل جائے گی کوئی نہیں اٹھائے گا. انگارا کوئی اپنی زبان پر رکھنے کو تیار نہیں, جھوٹ بولنے کو سب تیار. اس لیے کہ انگارا زبان پر رکھیں گے زبان جل جائے گی, جھوٹ بولے کچھ نہیں. آلہ کبھی حاملہ بھی نہیں پڑا. یہ ہے اصل میں کہ چونکہ اخلاقی قانون یہاں آپریٹو نہیں ہے, اخلاقی جزا و سزا یہاں نہیں ہو رہی, مادی جزا و سزا یہاں ہوتی ہے. لہذا اس میں تو آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے. کوئی کسی انگارے کو ہاتھ نہیں لگائے گا, کوئی سانپ کے قریب نہیں جائے گا. یہ تو معلوم ہے کہ نقصان دہ چیز ہے. لیکن اخلاقی سطح پر جو چیزیں مضر ہیں ان کی مذمت ظاہر نہیں ہو رہی فوراً. یہ وجہ ہے کہ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے حرام خوری میں, رشوت خوری میں, جھوٹ میں, ظلم میں, تادی میں, دسترازی میں. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. اچھا علاج کیا ہو اس کا؟ ان الى ربک الرجعى, یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو آدمی سیدھا ہو جائے گا. اگر یہ یقین دل میں آ جائے کہ مجھے حساب کتاب دینا ہوگا, کھائے پیئے کا پورا حساب کتاب. لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اللہ کی عدالت سے جب تک کہ سات چیزوں کا حساب اس سے نہ لے لیا جائے. عن عمر ہی سیما اپنا, عمر کا حساب 280 برس کہاں خرچ کی. وان شباب ہی سیما ابلا, خصوصاً جوانی کا دور, یہ جوانی کہاں گلائی. وان مال ہی من الف کسب ہوں سیما انسب ہوں, مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. واما عملا فیما علما, جو علم حاصل ہوا اس نے عمل کتنا کیا. پانچ سوالوں کا جواب دے جاؤ پھر یہاں سے قدم ہل سکیں گے. اگر یہ یقین ہو جائے تو آدمی تیر کی طرح سیدھا ہو جائے. یہ ہے اصل میں عقیدہ آخرت کی اہمیت, کہ انسانی اخلاقیات کے لیے اور انسانی معاشرے کی درستی کے لیے کوئی چیز اور مؤثر نہیں ہے سوائے اس آخرت کے یقین کے. یہ آخرت کا یقین تھا جو محمد رسول اللہ نے دلوں میں بٹھا دیا قرآن مجید کے ذریعے, آیات بینات کے ذریعے. اب اس کے بعد وہ خود پوچھتے تھے, حضور اس کے بارے میں بتائیے, جائیے کہ نہ جائیے. وہ سوال اندر سے ابھر رہا ہے. یہ سرور تعلیم خبر ول میں سے یہ پوچھتے ہیں آپ سے خبر و بحثر کے بعد خود پوچھتے ہیں. یہ احساس ہے ذمہ داری کا, جواب دہی ہے. لہذا آپ خود بڑھ کر پوچھ رہے ہیں کیا جائز کیا ناجائز, کیا حلال کیا حرام, کیا ہمیں کرنے کی اجازت ہے کیا نہیں ہے. اس لیے کہ آخرت کی بات کس کا یقین دل میں پیدا ہو. یہ تین آیات انتہائی پروفاؤنڈ ہے کہ فلسفہ جو ہے اخلاقیات کا, کہ اخلاق کے لیے کوئی اساس ہے ہی نہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو. جتنی بھی ایتھکس کے اندر جتنے فلسفے آج کل چل رہے ہیں, یوٹیلیٹیرین ایتھکس یا کوئی اور اسی طرح کے مختلف فلسفے ہیں, کوئی بھی جو ہے صحیح بنیاد فراہم نہیں کر سکتا اخلاق کے لیے سوائے اس کے کہ آخرت کا یقین اور اللہ کا یقین. انسان نیک کام اس لیے کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے, بدی سے اس لیے بچتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچے. یہ دو چیزیں ہیں مثبت و منفی. اگر یہ دونوں چیزیں دل میں قائم ہو گئیں تو پھر تو اخلاق درست ہوں گے, اخلاق انفرادی درست ہوں گے, معاشرہ درست ہو جائے. اب تیسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کا وہ ہے, جیسے کہ اس نے ولید بن مغیرہ کا ذکر آیا تھا, یہاں ابو جہل کا ہے. یہ ایک واقعہ تھا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے, دو مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ابو جہل نے زیادتی کی ہے حضور پر. ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے, ابو جہل کے کہنے سے عقبہ ابن ابی معیط نے جو اوجڑی تھی اونٹ کی وہ لا کر حضور کے سامنے پر رکھ دی, کہ اس کے بوجھ کی وجہ سے آپ گردن نہیں اٹھا. دوسرے موقع پر خود ابو جہل نے چادر کو بند دے کر اس کا پھندا سا بنایا, حضور کی گردن میں ڈالا, آپ نماز پڑھ رہے اور چھوٹا کہ آپ کی آنکھیں ابھر پڑی. اسی طرح اس سے ایک مرتبہ پھر حضور کو دھمکی دی کہ محمد اگر دوبارہ میں نے دیکھ لیا یہاں حرم میں تمہیں نماز پڑھتے ہوئے تو پھر مجھ سے زیادہ برا نہیں ہوگا. یہ جو گستاخی کا انداز وہ اختیار کرتا تھا اس کا ذکر ہے. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری دھمکی آئی ہے, خدا کے. اس کے بعد کا ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے دست راضی کرنا چاہی تو پھر وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا. لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے اور محمد کے درمیان ایک کھائی ہائل نظر آئی جس میں کوئی پروں والی مخلوق تھی جو میری سکہ بوٹی کرنے کے لیے آگے آ رہی تھی, جس سے میں ڈر کر پیچھے ہٹا. یہ نقشہ بالکل وہ ہے جو اس سورہ مبارکہ میں ہے. ارایت الذی ینہی, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے, عبدًا اذا صلى, ہمارے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. ارایت ان کان علی الہدیٰ, کیا تم نے دیکھا اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا, اور امر بالتقویٰ, یا نیکی کا حکم دیتا. اب یہ جو ہے جہاں جواب شخص جو ہے وہ محفوظ ہے, تو یہ کتنا اچھا ہوتا. یہ جان لیجیے, یہ ذرا پھر ایک دین کے فلسفے کے اعتبار سے اہم بات ہے, حکمت قرآن کی, کہ حضور کے معاندین میں سے تین کرداروں کو قرآن نے نمایاں کیا ہے. ایک کردار ابو جہل کا, ایک ولید بن مغیرہ کا, ایک ابو لہب کا. یہ تین کردار ہیں اور ہر جگہ موجود رہیں گے. یہ نمائندہ ہے یہ تین انسانی کرداروں میں. ابو جہل کا کردار ان میں بہترین کردار ہے. آپ حیران ہوئے کیا کہہ رہا ہوں میں, لیکن بات اس کی سمجھ لیجیے. اور ابو لہب کا کردار بدترین کردار ہے. درمیان میں وہ ہے جو نہ ادھر نہ ادھر, جیسے مسلمانوں میں منافق, ویسے وہ ولید بن مغیرہ کفر کے اندر. ابو جہل کا کردار بہترین کیوں ہے؟ کہ وہ جو کچھ کہتا تھا سامنے کہتا تھا, وار کرتا تھا سامنے سے کرتا تھا. پھر یہ کہ اس کے اندر یہ بات بھی تھی کہ وہ اپنے باطن دین کے لیے اپنی جان لڑانے کو تیار تھا. یہ انسانی کردار کی ایک خوبی ہے کہ جس چیز کو تم نے صحیح سمجھا یا جس چیز کے اوپر تم اڑ گئے, اب تن من دھن نکل جائے. سنا کے اس نے اپنی گردن کٹوا دی بدر کے میدان میں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کردار کے لوگ اگر حق پر آ جائیں تو کیا کہنے. پھر یہی وقت ہوتا ہے کہ جو حق میں انہیں, پھر انہیں حیدر کرار بنائے گا, خالد جرار بنائے گا, عمر فاروق بنائے گا. یہی وجہ ہے نوٹ کیجئے کہ حضور نے دو شخصیتوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ عمر بن الخطاب یا عمر بن حسام, یہ ہے ابو جہل, ان دو میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق دے دے. معلوم ہوا کہ یہ دونوں ایک اعتبار سے ایک کردار تھے. اس اعتبار سے کہ جو بات بھی ہے جس پر ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے, پھر ہر کے بعد آباد. یہ نہیں ہے کہ مصلحت ہے اور پھر بزدلی ہے اور پھر ذرا یہ دیکھنا ہے, دائیں دیکھنا ہے, بائیں دیکھنا ہے, بلکہ یہ کہ جس چیز کو قبول کیا وہ اب تک منزل لگانے کے لیے تیار. یہ کردار ہے ابو جہل کا. اسی لیے فرمایا ارایت ان کان علی الہدیٰ, تم نے دیکھا کہ اگر یہ شخص ہدایت پر ہوتا, اور ہمارا بالتقویٰ یا نیکی کا حکم دیتا تو کیا ہوتا؟ پھر وہ ابو جہل کا رہتا, وہ عمر فاروق بن جاتا رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ اصل میں تو کردار پیرلل ہے نا. حضور نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت ہے خیارکم فی الاسلام, جو تم میں سے جاہلیت میں بہترین تھے وہی اسلام میں بہترین. اس لیے کہ ہیومن کیریکٹر جس چیز کا نام ہے وہ ہے اصل سے. اگر وہ کیریکٹر ہے اور آدمی ایمان لے آیا ہے تو ابو بکر عمر بنے گا, اور کیریکٹر نہیں ہے اور ایمان لے آیا ہے تو عبداللہ ابن ابی بن جائے گا. وہ منافق بنے گا, وہ دھوکہ دے گا, کہے گا کچھ کرے گا کچھ, وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا, پھر یہ کردار ہو جائے گا. تو اصل شے یہ ہے کہ کیریکٹر جو ہے وہ لوہے کا فولادی کیریکٹر ہونا چاہیے. تو ابو جہل اس اعتبار سے ان تینوں کے اندر بہترین کردار تھا. ارایت الذی ان کا ارایت الذی ینہا عبدًا اذا صلى ارایت ان کان علی الہدیٰ او امر بالتقویٰ. اب اس کے بالمقابل ابو لہب کا کردار ہے, وہ بھی آج آ جائے گا. وہ شخص جو ہے انتہائی بخیل, کنجوس, دولت کا وہ پوجنے والا. پھر یہ کہ اس کے بارے میں مشہور تھا اپنے معاشرے میں کہ چور ہے یہ. اس نے خانہ کعبہ کا جو بیت المال کا خزانہ تھا اس سے غزالِ زرعی چرا لیا تھا, لہذا بدنام تھا. نمبر تین یہ کہ بزدل تھا, چنانچہ غزوہ بدر میں نہیں جا سکا, بلکہ اس نے اپنی جگہ دو مرسنریز بھیج دیے تھے. دو آدمیوں کو پیسے دے کر تم میری طرف سے جاؤ, اور وہ ضرورت نہیں کر سکا میدان بدر میں آنے. یہ کردار بالکل برعکس ہے ابو جہل کے کردار کے. وہ آیا ہے مقابلے میں, آیا ہے دلکے کی چوٹ آیا ہے. یہ بات جو ہے یہ اس پہلو سے ابو لہب کے مقابلے میں اچھا کہہ رہا ہوں. کبھی کسی اور اعتبار سے آپ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ شخص ابو جہل کی تعریف کرتا ہے تو وہ اس سے تو پھر فتنا اٹھ جائے گا. تو ارائے کا انکان علی الہدیٰ ہمارا بت تقویٰ ارائے کا انکس زبا و تمنا, یا تم نے دیکھا اگر اس سے جھٹلایا اور پیٹ موڑ لی الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی، کوئی نہیں اگر یہ باز نہ آیا، لنسفن بالناسیہ، تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسی جائیں گے، ناسیتن کاذبتن خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے، گنہگار ہے، فلیدعو نادیہ، وہ بلا لے اپنی چوپال کے لوگوں کو، اپنی مجلس کے لوگوں کو، اس نے دھمکی دی تھی حضور کو، دیکھتے نہیں میری بیٹھک میں سب سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میری چوپال سب سے زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، تو بلا لے وہ اپنی مجلس والوں کو، سند اس زبانیا، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اور اس روایت میں جو نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے کہ مجھے ایک پروں والی مخلوق نظر آئی، جب میں محمد کی طرف بڑھ رہا تھا تو دسترادی کرنے کے لیے، تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری سکہ بوٹی کر دیں گے، اس سے وہ ڈر کر پیچھے ہٹا ہے۔ کلا، اب یہ حضور سے خطاب ہے، کلا اے نبی ان چیزوں پر دھیان نہ دیجیے، لا توتے ہو، اس کا کہنا نہ مانیے، اس کی طرف دھیان ہی نہ دیجیے، وسجد وقریب، سجدہ کیجیے اپنے رب کے لیے اور قریب ہو جائیے۔ سورۃ القدر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل فرمایا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، ایک نہایت قابل قدر شب میں، ایک نہایت قابل قدر رات میں، رمضان رات کا ماں لیلۃ القدر، اور کیا جانتے ہو، کیا سمجھتے ہو تم کے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح، روح سے مراد یہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، فیہا باذن ربہم، اس سب میں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر فیصلے کو لے کر، یہ اس سے پہلے آ چکا ہے لیلہ مبارکہ، ان اللہ الا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عالمی سلطنت کا یہ بجٹ سیشن ہے، ایلوکیشن ہو جاتی ہے، طے ہو جاتا ہے کس کے لیے کیا ہے، کس کے لیے موت ہے، کس کے لیے زندگی ہے، کس کے لیے کیا فیصلہ ہے، یہ ساری چیزیں طے ہو کر اور فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہیں، اور یہی وہ شب ہے کہ جس میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، یعنی وہ لوح محفوظ یا ام کتاب سے پورا قرآن مجید وہ نازل ہوا ہے سمائے دنیا تک، اور پھر اس کی پہلی قسط نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام وہ سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ جاری رہتی ہے اس کی برکات اور اس کی یہ تمام فضیلتیں یہاں تک کہ فجر شروع ہو جائے۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ، نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، بعض آنے والے یہاں تک کہ آ جاتی ان کے پاس بینہ، یعنی جو لوگ کفر میں مبتلا ہو چکے، گمراہی میں دور نکل گئے، مشرکین کو وہ تے بلو ظلالم بعیدہ، وہ بہت دور نکل گئے گمراہی میں، اہل کتاب بھی بٹ گئے گروہوں میں، نصارہ اور یہود آپس کی چپل کش، آپس کی لڑائیاں، فرقے بندیاں، تورات میں تحریف، خطوہ فروشی، یہ سب جو ہے یہ وہ اہل کتاب کر رہے تھے، اور ادھر مشرکین جو ہے وہ تو خیر بہت ہی دور گئے کہ وہ مورتیوں کو پوج رہے تھے، تو فرمایا کہ یہ لوگ گمراہی میں اتنے دور نکل گئے تھے کہ اب ان کا واپس آنا، لوٹنا، رجوع کرنا ممکن نہیں تھا جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اب بینہ کسے کہتے ہیں؟ بینہ مؤنث ہے بین کا، بینہ اردو میں بولتے ہیں، روشن کی، بڑی بین سے بات ہے بھائی، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی، بین اس چیز کو کہتے ہیں جو اب خود واضح ہو، جس کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہ ہو، وہ بین۔ اچھا بینہ کیا ہے؟ یہ ہے اب آیت بہت اہم ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ آج اس اعتبار سے اہم ہے، اس نے رسول اور قرآن کتاب ان دونوں کو ایک وحدت قرار دیا، بینہ یہ دونوں مل کر بنتے ہیں، محض قرآن بینہ نہیں بنتا، اس لیے کہ قرآن کوئی اور سنا دیتا، لیکن یہ کہ سنانے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ اس کو مزید تبیین کرے، اس کی وضاحت فرمائے، اس کے اندر اگر کوئی کسی جگہ پر اجمال ہے اس کی تفصیل بیان کرے، اس کا عملی نمونہ پیش کرے، تب بینہ بنانا، ورنہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کو شخص پیش کر دے، اس کا نمونہ پیش نہ کر سکے، دلیل نہیں بنے گا، حجت نہیں بنے گا. جیسے کہ نصیرت کی تقاریب میں مثال دیا کرتا ہوں، افلاطون نے کتاب لکھی، حضور سے بھی ہزار برس پہلے لکھی، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 300 قبل مسیح میں ارسطو کا، جس کا جو کہ شاگرد ہے افلاطون کا، وہ حضور کی 610 میں وہی کا آغاز ہو رہا ہے، تو ہزار برس کا فرق ہو گیا. ہزار برس پہلے حضور سے کتاب لکھی گئی ریپبلک، اور آج تک زندہ ہے دنیا میں وہ کتاب، پڑھی جاتی ہے. کتاب تو بڑی زوردار ہے، اس نے نقشہ پیش کیا، ایسے ہونا چاہیے، نظام یوں ہونا چاہیے، لیکن وہ نظام آج تک کہیں قائم نہیں ہوا، تو وہ دلیل نہیں ہے، وہ یوٹوپیا ہے، خیالی جنت ہے. اسی طرح اگر ایک نظام آپ دے دیں دنیا کو، بہترین نظام، لیکن اس کو قائم کر کے نہ دکھائیں، تو وہ حجت نہیں بنے گا، دلیل نہیں بنے گا، وہ ایک لفاظی شمار ہوگی، ایک کہانی شمار ہوگی، تصورات ہوں گے، آئیڈیالزم ہوگا، جو کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتی. دلیل بنتی ہے جب اس کا نمونہ پیش کیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ قرآن کا عملی نمونہ اپنی شخصیت میں پیش کیا، بلکہ قرآن کے اجتماعی نظام کا نمونہ جو ہے وہ دنیا میں قائم کر کے دکھا دیا. یہ ہے وہ معاشرہ، یہ ہے وہ حکومت، یہ ہے وہ درویش بادشاہ ابو بکر اور عمر جن کے پیرن لگے ہوئے ہیں، اور لکھوں کا مربع میل جو ہے اس کے اوپر ان کی حکومت کا دائرہ وسیع ہے. یہ ہے نظام جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے. یہ نظام ہے کہ ایک شخص سفر کر رہا ہے، خلیفہ وقت، مدینہ منورہ سے بیت المقدس تک، اور جا رہا ہے اس شان سے کہ ایک اونٹ ہے، اسی پر راستے کا پانی اور کھانا بھی ہے، لہذا ایک آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. تو ایک منزل خلیفہ وقت اوپر بیٹھا ہے، اور غلام آگے آگے چل رہا ہے، تو اگلی منزل غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور خلیفہ آگے آگے چل رہا ہے. یہ نظام دنیا نے کر کے دکھایا ہے، تب وہ دنیا پر حجت بنائے کہ ہاں بڑی بات تھی، دنیا نے تسلیم کیا، گاندھی جیسے لوگوں نے تسلیم کیا، ایم ایل رائے نے تسلیم کیا، ابھی ڈاکٹر ہارٹ نے تسلیم کیا، ایچ جی ویلس نے تسلیم کیا کہ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں. ایچ جی ویلس کی تو میں آپ کو بات سنا چکا ہوں، اس نے مانا ہے کہ کہنے کو تو بات بہت کہے گئے دنیا میں انسانی حریت اور مساوات کے اور انسانی حقوق کے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ بالفعل ایک معاشرہ ان اصولوں پر قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بینہ یہ ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب القیمہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے جو تلاوت کرتے ہیں نہایت پاکیزہ اوراق جس میں اللہ کی مضبوط کتاب درج ہے، اور کتاب اصل میں ایک سورت کے لیے کتاب کہا جاتا، کتابیں درج ہے. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. اب ایک تاریخی حقیقت کی طرف توجہ دلائی جو سورہ کے حوالے سے ہم پہلے پڑھ چکے. اہل کتاب نے تفرقہ نہیں ڈالا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی. یہ گویا کہ ایک الزام ہے، اندھیرے میں تو کوئی ٹھوکر کھائے تو کوئی اس کے پاس عذر ہوگا، جو دن کی روشنی میں ٹھوکر کھا رہا ہے تو وہ الزام کسی اور کو نہیں دے گا، اپنے آپ کو دے گا کہ تمہیں اللہ نے آنکھیں دی، تمہیں روشنی بھی تھی، پھر تمہیں ٹھوکر کھائی. گویا کہ اہل کتاب کا جرم اس اعتبار سے دوہرا ہو گیا کہ اگر مشرکین چاہے وہ دور نکل گئے جب اس میں گمراہی میں، ان کے پاس عذر ہے، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی بینہ نہیں آئی، 2000-2500 سال بیت گئے، لہذا ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے. ما آتاہم من نذیر من قبلک، کہ نبی ان کے پاس آپ سے پہلے تو خبردار کرنے والا نہیں آیا. لیکن اہل کتاب کا جرم جو ہے دوہرا ہے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ، ان کے پاس تو بینہ آ چکی تھی، موسیٰ آئے تورات لے کر. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس بات کا کہ بندگی کرے اللہ کی، پرستش کرے اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اب یہ سورہ زمر کے مضامین جو حضرات پابندی سے آ رہے ہیں وہ ذہن میں تازہ کر لیں. فاعبد اللہ مخلصا له الدین، بندگی اور پرستش کرو اللہ کی، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. ہمتن اس کے بندے بند کر. تو انہیں یہی حکم ہوا تھا اللہ کی بندگی کرو اپنے اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, اور قائم کرے نماز ادا کرے زکات, اور یہی دین قیم ہے, یہی سیدھا دین ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے, وہ نار جہنم میں ہوں گے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, یعنی بینہ کے آنے کے بعد. اب حضور کے آنے کے بعد بھی اگر وہ کفر اور شرک پر اڑے رہتے تو پھر وہ نار جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ, ثابت ہو گیا کہ یہ بدترین خلائق ہیں, بدترین مخلوق ہیں. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہ ہیں بہترین مخلوق, بہترین خلائق, بہترین لوگ. جزاؤہم عند ربہم, ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس. جنات و عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا, وہ باغات رہنے والے باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ہمیشہ 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 خالدین فیہا ابدا. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ. ذالک لمن خشی ربہ, یہ مرتبہ اور مقام صرف اسی کے لیے ہے جو اپنے رب کی خشیت رکھتا ہو, اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو. سورۃ الزلزال, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا زلزلت الارض زلزالہا, جبکہ زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ اس کا ہلایا جانا ہو, یعنی یہ جو مفعول مطلق ہے میں کر چکا ہوں کہ اس میں ہوتی ہے شدت, ضرب کہوں ضربن, میں نے اسے مارا جیسے مارا جاتا ہے, زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلایا جاتا ہے. یہ وہ زلزلہ ہے جو ہم سورہ حج میں پڑھ چکے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت, یہ وہ زلزلہ ہے. وأخرجت الارض اثقالها, اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال پھینکے گی. یہ بوجھ کیا ہے؟ وہ انسان جو اس سے دخل ہے, یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وإذا الارض مدت وألقت ما فيها وتخلت, جب زمین کو چھینکا جائے گا اور جو اس میں ہے وہ اس کو باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی. وقال الانسان ما لها, اس وقت انسان جب وہ حشر ہوگا اور زندہ ہو کے نکل کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ کیا ہوا اس زمین کو. یومئذ تحدث اخبارها, اس دن وہ زمین خود اپنی خبریں بیان کرے گی. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں خامی مسجدہ میں کہ انسانوں کے خلاف ان کی اپنی کھالیں, ان کے اپنے ہاتھ, ان کے اپنے پاؤں گواہی دیں گے. اسی طرح یہ زمین گواہی دے گی کہ یہ بدبخت جو میری چیز پر چلتا رہا, اے اللہ یہ تیرا باغی تھا, یہ مشرک تھا, یہ مورتیں بنا کر کودتا رہا, خود یہ زمین جو ہے اب اس استغاثے کا گواہ بن کر سامنے آئے گی. بے اللہ رب بتا حالا, اور یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے اس کی وحی کی ہوگی, رب کا حکم ہوگا جو اسے ماننا ہوگا, کہ جو کچھ انسان نے اس کی پیٹھ پر رہتے ہوئے جو کچھ کیا ہے اس کی گواہی دے. یومئذ الناس اشتاتا, اس دن انسان جدا جدا ہو جائیں گے, علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. جیسے ہم پڑھ چکے تھے ان سعیکم لشتا, تمہاری سعی مختلف ہے, مختلف نتیجے تک پہنچائے گی. یا فرمایا یومئذ یذکر الناس اشتاتا, مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے. لیروا اعمالہم, تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال, یہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے اپنے کرتوت آگے بھیجے ہیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تو جو کوئی کرے گا ذرے کے ہم وزن بھلائی اسے دیکھ لے گا, موجود پائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس کسی نے کی ہوگی ذرے کے ہم وزن کوئی برائی, کوئی شر, کوئی جرم, کوئی معصیت, وہ اس کے سامنے موجود پائے گا, دیکھ لے گا. یہاں یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جو لفظ آیا ہے وہ ذرا ہے, دیکھ لے گا, لیکن دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مغفرت, اللہ تعالیٰ کی رحمت, ان چیزوں کی نفی نہیں ہے. دکھا دیا جائے کہ یہ کر کے لائے ہو, پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, تو پھر اس کی مغفرت کی شان اور نکھر کر آئے گی. جیسے کہ سورہ مریم نے فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جو جہنم پر ایک دفعہ گزرے نہ, ان منکم الا واردھا, اس لیے کہ جو آئے وہاں سے گزرے اور دیکھ لیا یہ ہے جہنم, وہ اگر جہنم سے بچا لیے گئے تو ان کے دل میں احسان اللہ کا کتنا بڑا آئے گا, کہ کس انجام بس یہ کہ جو آئے وہاں سے گزرے اور دیکھ لیا یہ ہے جہنم، وہ اگر جہنم سے بچا لیے گئے تو ان کے دل میں احسان اللہ کا کتنا بڑا آئے گا کہ کس انجام دس سے اللہ نے ہمیں بچایا اور جنت میں پہنچایا. جنت کی نعمتیں جو ہیں ان کی قدر قیمت زیادہ اس وقت کھلے گی جب جہنم کی وہ عذاب کی سختی کو انسان نے دیکھ لیا. یہی وجہ ہے کہ وہاں فرمایا گیا کہ ہر شخص کو دفعہ گزارا جائے گا، لایا جائے گا وہاں دیکھو یہ جگہ ہے، اس لیے بچا لیے گئے. ممن زحزح عن النار، جو بچا لیے گئے اس آگ سے فقط خاص، وہ تو بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر گیا. تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کل بھی، اس اسلوب کی صورتیں قرآن مجید میں پانچ ہیں. والصافات صفاً والذاریات ذروًا والمرسلات عرفًا والناشئات غرقًا، اور یہ اب آخری ہے والعادیات ضبحًا. ان کے بارے میں تو بعض کے بارے میں کافی اشکالات ہیں کہ ان قسموں سے مراد کیا ہے، بعض میں اجماع ہے، لیکن یہاں بالکل اجماع ہے. یہ قسمیں کھائی گئی ہیں یا گواہی کے طور پر پیش کیے گئے گھوڑے. مورا جو ہے وہ عرب کی ایک بڑی قیمتی متاع تھی، اور ان کے ہاتھ کیونکہ ان کا پیشہ تھا لوٹ مار غارت گری، اس کے لیے گھوڑا ہی ان کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. وہ سست میں تھے، تیز رفتار آتے تھے، تیزی کے ساتھ لوٹ مار کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، اور اسی تیزی کے ساتھ دوڑ جاتے تھے. یہ ان کا ایک عام سمجھیے کہ پیشہ تھا. اس میں ظاہر بات ہے کہ گھوڑے کی بڑی قیمت تھی، لیکن یہاں اس گھوڑے کی وفاداری کو بطور ایک مثال عبرت کے پیش کیا. یہ گھوڑا انسان نے پیدا نہیں کیا، انسان خالق نہیں ہے اس کا، صرف اسے کھلاتا پلاتا ہے، سیوا کرتا ہے. تو اتنا وفادار ہوتا ہے گھوڑا اس کا کہ وہ اس کے ذرا سے اشارے کو تو دلی کی طرح دوڑتا ہے، اور وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. جب لڑائی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے جب تیر آ رہے ہوتے ہیں تو گھوڑا بھی اس سے بچتا نہیں ہے، اس لیے ان کی جانے جاتے ہیں. لیکن کوئی گھوڑا منہ نہیں موڑتا، اپنے مالک کے حکم سے سرکاری نہیں کرتا. حالانکہ جنگ اس کی تو نہیں ہے، جنگ ہے تو اس کے مالک کی، اس سے کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کسی سے اس کو کچھ لینا نہیں. لیکن محض یہ بات کہ مالک نے اسے دانا ڈالا، اس سے چارہ ڈالا، یہ چیز اسے اس قدر وفادار بنا دیتی ہے اپنے مالک کا. تو ذرا انسان سوچے کہ جسے وہ اپنا خالق بھی مان رہا ہے، رب بھی مان رہا ہے، رازق بھی مان رہا ہے، پھر کس قدر نا شکرا ہے کہ اس کے کسی حکم پر انسان جو ہے وہ تل منجھل لگانے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے اصل میں والعادیات ضبحاً، اصل ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحاً، پھر وہ چنگاریاں نکالتے ہیں اپنے سنوں سے. جب تیز دوڑ رہا ہو گھوڑا تو آپ کو معلوم ہے کہ پتھیلی زمین کے اوپر چنگاریاں نکلتی ہیں. فالموریات صبحاً، اور پھر وہ حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت غارت ڈالنے کے لیے. ساخر نہ بہی نہ پانی، اور تیز رفتاری کی وجہ سے غبار اڑاتے ہیں. سب خط نہ دہی جمع، اور پھر غبار ہی کے ساتھ وہ کسی فوج کے اندر، کسی جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں. یہ نقشہ بیان کر کے فرمایا تم نل انسان ال رب ہی نہ کروں، انسان اپنے رب کا بڑا نا شکرا ہے. اس گھوڑے ہی سے سبق حاصل کرے. اسی لیے بعض صوفیہ نے کتے کو بھی بہت بڑی علامت کے طور پر پیش کیا ہے. کتا کس طرح اپنے مالک کی کافی پر پڑا رہتا ہے، کتنی اس قدر وفاداری ہے. نہیں بھی اگر ہے تو رہے گا گھروں پر، اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ دل ہلائے گا مالک کے سامنے. تو انسان اگر حیوانات سے بھی عبرت حاصل کرے تو ذرا سوچے کہ کہاں اس گھوڑے کا کردار، کہاں ہمارا کردار. ہم جو ہے اللہ کا کھاتے بھی ہیں، پھر اسے مانتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کو رب بھی مانا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کچھ کرنے کو تیار تھے. ان الانسان لرب ہی لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ یقیناً اس پر خود گواہ ہے اپنی اس ناشکری پر. وانہ لحب الخیر لشدید، اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے، اسے تو مال چاہیے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں کو میں سے نکال لیا جائے گا جو کچھ اس میں ہے، کریڈ لیا جائے گا قبروں کو، یا خود سے نہ معافی صدور، اور نکال لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے. یہ دیکھیے صدق ہے یہاں پر، بڑی ایک ادبی بات ہے. جیسے قبر میں دفن ہے مردہ، تو قبر کے اندر سے مردے کو نکالا جائے گا، اسی طرح سینوں میں دبی ہوئی ہے ہماری آرزوئیں، امنگیں، نیتیں، ارادے، وہ ہمارے سینوں کے اندر دفن ہے. یہ ہمارے صندوق ہے جن کے اندر کے ہماری نیت ارادے دفن ہیں. وہ خود چلا معافی شروع، اور نکال لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں سے ہوگا.
ان ربهم بهم يومئذ لخبير، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے پوری طرح باخبر ہوگا، جانتا ہوگا کون کیا کر کے لایا ہے، کون کتنے پانی میں تھا، کون دنیا میں کیا سمجھا جا رہا تھا اور حقیقت اس کی کیا تھی، کون کتنا بڑا دینی پیشوا رہنما سمجھا جا رہا تھا اور تھا صرف دنیا کا ایک عام کتا اور دنیا کا ایک عام طالب، یہ حقیقت ہے وہاں کھل جائے. سورۃ القارعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا جیسے کہ 29ویں پارے میں الحاق کا ہے، بالکل اس لیے ہے الحاق قطو ملحاق قطو وما ادراک ملحاق کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، یہ قارعہ آ گیا. القارعہ وہ کھڑکھڑانے والی، مل قارعہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، وما ادراک مل قارعہ کیا تمہیں معلوم ہے کیا ہے کھڑکھڑانے والی، یعنی مراد ہے قیامت. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن کے انسان ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے بکھرے ہوئے پتنگے منتشر. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے پہاڑ ایسے جیسے ڈھونکی ہوئی اون. فاما من ثقلت موازینہ، وہ لوگ کے جن کے نیکیوں کے عمل کے پلڑے جو ہے بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ ہوں گے ایک ایسی زندگی، ایسا ان کا عالم ہوگا کہ جس میں وہ راضی ہوں گے، مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے. واما من خفت موازینہ، اور جس کے وہ نیکیوں کے اعمال والے پلڑے جو ہے وہ ہلکے ہوں گے، فامہ حاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا حاویہ. حاویہ کہتے ہیں گڑھے کو، ہوا یہی گر پڑنا، حاویہ کوئی گڑھا ہے جس میں کوئی گر پڑے. امہ حاویہ، اس کی ماں وہ حاویہ بنے گی، جیسے ماں کی گود کسی بچے کے لیے انتہائی سمجھیے کہ راحت بخش ہے. یہاں پر وہ طنز کا انداز ہے، جیسے کہ سورہ حدید میں ہم نے دیکھا تھا کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ، اب یہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی تمہاری دمساز ہے، یہی تمہاری غمخار ہے، جو کچھ کہنا ہے دکھ درد کس سے کہا. کوئی بات یہ ہے کہ ان کی ماں کی گود ہوگی، اب وہ جہنم کا کہا. وما ادراک ما ہی، کیا سمجھتے ہو تم وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی. سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا بہتات کی طلب نے اور ایک دوسرے سے اس کے مقابلے نے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں تک. یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے، بڑی دلدوز اور دلخراش حقیقت ہے. وہ لوگ جو اللہ سے غافل زندگی بسر کر رہے ہیں، چاہے وہ ریچولسٹک قسم کی نماز روزہ ہو، ان کے ہاں حقیقت دین اگر نہیں ہے، صرف ظاہری دینداری ہے، اس سے پھر انسان کا کردار نہیں بدلتا جب تک کہ دین اندر اترا ہوا نہ ہو اپنے وجود کے دل کی گہرائیوں میں. آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص بڑھاپے کو پہنچا ہوا ہے اور یوں کے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے، لیکن مال کی حد ختم نہیں ہوتی. دولت حرام سے، حلال سے، جائز سے، ناجائز سے، یہ چیز ختم نہیں ہو پاتی جب تک کہ انسان کو اس کو گڑھے کے اندر اتار کر مٹی برابر نہ کر دی جائے. اس وقت تک وہ حمد جو ہے لالچ دنیا کی ختم نہیں ہوئی. الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر اللہ سوف تعلمون، کوئی نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی تمہاری، زیادہ سبق روشن ہو جائیں گے. ہمت اللہ سوف تعلمون، پھر کچھ نہیں، تم جان لو گے کہ حقیقت کیا ہے. اللہ لو تعلمون علم الیقین، اگر یہ جانتے یقین کا جاننا، لترون الجحیم، تم لازمن دیکھو گے جہنم کو. ثم لترونها عین الیقین، پھر تمہیں اسے دیکھنا ہوگا یقینی دیکھنے سے، آنکھ کے یقین سے. یہاں دو درجے آئے ہیں، علم الیقین اور عین الیقین. علم الیقین یہ ہے کہ آپ عقل سے کسی چیز کو پہچانیں، عین الیقین یہ ہے کہ آنکھ سے اس چیز کو دیکھ لیں. علم الیقین کا جو ہلکے سی مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دھواں دیکھا اور یہ سمجھ لیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آگ نہیں دیکھی آپ نے. اور عین الیقین یہ کہ آپ نے آگ کو دیکھ لیا. تو دنیا میں ہمیں در حقیقت علم الیقین حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اس کی آیات سے، اس کائنات سے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، جیسے دھوئے کو دیکھ کر آگ کو پہچانا، اس کائنات کو دیکھو. ایک بڑا پیارا شعر ہے اصغر گولوی مرحوم کا کہ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں. یہ آثار ہے، آثار و رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کے آثار ہے. اب ان سے اپنے رب کو پہچانو. اسی طریقے سے عقل کی آنکھ سے آخرت کو دیکھو، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا ان اس چشمے سر سے دیکھنا ہوگا، لیکن وہ دیکھنا پھر مفید نہیں ہے. اس وقت کا ایمان لانا یوم یتذکر الانسان، جو انسان ماسا اس میں انسان جو ہے وہ اس کو یاد آ جائے گا، لیکن ماننا لہو ذکرہ، لیکن اس روز جو ہے انسان کا یاد دہانی مفید نہیں. تو کل لا تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں علم یقین حاصل ہو جاتا. لترون الجحیم، تمہیں جہنم کو دیکھنا ہوگا. ثم لترون عین الیقین، پھر یقین کی آنکھ سے دیکھو گے اسے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن، حساب لیا جائے گا نعمتوں کا، کیا کیا ہم نے تمہیں دیا تھا، تم کیا کر کے لائے ہو، ایک ایک چیز کا حساب جو ہے تم سے لیا جائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے، اور یہ زمانہ مرادت تیزی سے گزرنے والا زمانہ، عصر کے معنی ہی یہ ہے تیزی سے گزرنے والی ہے، اس لیے کہ احسار کہتے ہیں تیز بھگ کر آگی، جو آئی تھی ابھی پچھلے دنوں آپ کے ہاں، وہ احسار ہے. اور تیزی سے گزرنے والا زمانہ یہ ہے، زمانے کا یہ وقت جو عصر کے لفظ میں آتا ہے، کہ یہ تمہارا اصل سرمایہ یہ وقت ہے، تیزی سے پگھل رہا ہے برف کے بارے میں. ان الانسان لفی خسر، فیس دی ٹائم بائی دی فور لا، پکڑو اس زمانے کو، گزرنے لگو، ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھو، ورنہ انسان خسارے میں ہوگا، بس کبھی افسوس بنے گا اور حاصل کچھ نہیں ہوگا. ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور انہوں نے حق کی ایک دوسرے کو تاکید کی، اور انہوں نے صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کی. اب اس پر میں اس وقت کچھ عرض نہیں کر سکتا، یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورتوں میں سے. امام شافعی کا کہنا اس کے بارے میں یہ ہے کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، قرآن مجید میں سے اگر سوائے سے سورۃ العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا، وہ بھی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی. ایک دوسرا قول ان کا یہ ہے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ اس سورت پر تدبر کا حق ادا کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے. یہاں پہ چار شرطیں آ رہی ہیں نجات کی. میرا چھوٹا سا کتاب کا ہے راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی ہے، وہ ایک تقریر ہے میری اور ایک تحریر بھی ہے، جو بڑا کتاب کا، اس میں دو چیزیں ہیں. ان دونوں کا مطالعہ کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو یہ چیز جو ہے انتہائی اہم ہے ہمارے سمجھنے کے لیے. ہم یہ سمجھے بیٹھے صرف کلمہ گو ہونے سے بیڑا پار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ گھاٹے سے، خسارے سے، بربادی سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ چار شرطیں پوری نہ کرو. ایمان بھی، عمل صالح بھی، اور صرف اپنے عمل کا درست ہو جانا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ تواصل بالحق ہو، دعوت ہو، حق کی اشاعت ہو، نشر و اشاعت ہو، حق کو پھیلایا جائے، کلمہ حق کہا جائے، دب کر کہا جائے، اور پھر جو تکلیف آئے جھیلا جائے، صبر کیا جائے، تیز نہ دکھائی جائے، کمزوری نہ دکھائی جائے، بلکہ حق بات کہنے پر، جیسے کہ سورہ لقمان میں ہم پڑھائے ہیں کہ یا بنی آدم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے بدی سے روک، اور پھر جو تکلیف آئے اسے جھیل، برداشت کر. اس لیے کہ الحق مرن، حق کو کڑوا ہے، کڑوی بات کسی پر نہیں لگتی. ہر شخص جو ہے ذرا سی بات بھی آپ اسے کہیں گے اس کے باتوں پر بل پڑ جائیں گے، لہذا ریزنٹمنٹ جو ہے اس کو فیس کرنا ہوگا. یہ چار چیزیں اتنی عظیم ہیں، اور اس کے اختصار کے ساتھ یہ قرآن مجید کی راہ ہدایت کا خلاصہ ہے جو اس میں آ گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم وفقنا لهذا، اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امين يا رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه. صدق اللہ العظیم. ہلاکت ہے، بربادی ہے، یا ویل کا ایک ترجمہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. یہ گویا کہ اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ٹھکانا بنے گی کس کا؟ لکل میں ہو مزت لو لگا، ہر اس شخص کا کہ جو تانے دینے والا اور عیب چینی کرنے والا ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایک انتہائی پست کردار، انسانی کردار کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جو لوگ الحاکم التکاثر، تکاثر کی بہتات ہی میں لگے رہتے ہیں اور اسی کی غفلت کے پردے جو ہے اوپر پڑے رہتے ہیں، اور جو یہ جو راستہ سورۃ العصر نے کھولا ہے اس پر نہیں چلتے، تو وہ پھر کردار اور اخلاق کی انتہائی پستیوں کو پہنچ جاتے ہیں. اس پستی کی ایک علامت یہ ہے، تانے دینا، دل چکنی کرنا، دل خراش باتیں کہنا، عیب چینی کرنا، لوگوں کے کوئی اگر ان کے کوئی کمزوریاں ہیں ان کو ان کے منہ پر دے کر مارنا، یہ ایک بڑی ہی پست طبیعت، دناعت و طبع جو ہے اس کا ایک مظاہرہ ہے. حضور نے فرمایا لیس المومن بالطعان ولا باللعان ولا الطائش ولا البس، مومن کبھی تانے دینے والا، لعنتیں کرنے والا، فحش گو اور بیکار کی باتیں کرنے والا نہیں. تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، اس کردار کا دوسری ڈائمنشن جو ہے عرض ثانی، وہ یہ مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، یہی اس کی پوری سوچ اور غور و فکر کا مرکز و محور. زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لینا، زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹ لینا، پھر اس کے حساب کتاب میں اس کو گنتے رہنا، یہ گویا کہ اس کی سب سے زیادہ اس کا دل پسند مشغلا جس سے کہ اس کے دل کی کڑی کھلتی. تیسری آیت ذرا مشکل ہے، یا سب و اللہ مال اپ لگا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، اسے دوام عطا کر دے گا. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنی دولت کے ذریعے سے اپنی یادگاریں چھوڑنے کی کوشش کی، ہم نہ رہے ہمارا نام یاد رہے، ہم ہوں گے ہم نہیں ہوں گے ہمارا نام یاد رہے گا. اس بڑی بڑی یادگاریں، تاج محل بن رہا ہے، احرام مصر بنا لیے گئے، ارب ارب روپیہ، کتنے لوگ اس میں دفن ہوئے ہیں ایک ایک چٹان کے نیچے، اس کو سرما بن گئے. لیکن یہ کہ اپنی عظمت اور اپنی ایک یاد کو برقرار رکھنے کے لیے انسان اس دولت کو ذریعہ بناتا ہے، ایک یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ مفہوم بھی کہ ایک زرپرست انسان واقعتا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس دولت کے اندر خلود ہے، دلام ہے، ہمیشگی ہے، یہ اس کا ایک نفسیاتی دھوکہ ہے. یا سب اللہ اسلدا کل مزن نسل ہوتا وقت، ہرگز نہیں، وہ لازمن پھینک دیا جائے گا اس میں جو چورا چورا کر دینے والی ہے. یہ جہنم کے لیے اب اطلب آیا ہے ہوتا وقت، تنازلہ کرل ہوتا ماہ، تم کیا جانتے ہو کہ ہوتا ماہ کیا ہے؟ چورا چورا کر دینے والی نار اللہ الموقدۃ، آگ ہے اللہ کی جلائی ہوئی، روشن کی ہوئی نار اللہ. اب یہ جو ہے آگ کی نسبت، اضافت اللہ کی طرف، یہ اس کی شدت، اس کی جو سختی ہے اس کے اظہار کے لیے. اللہ کی تصلے والا افسدا، وہ ہے کہ جو جھانکے گی اور جا چڑھے گی دل کو. یعنی ایک تو وہ آگ ہے دنیا کی کہ جو آپ کی کھال پہ جھلکتی ہے، یہ وہ آگ ہے جو سیدھی دل کو پکڑے گی. اب یہ دیکھیے آج کل کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آگ کو بیچاری چولہے میں جلا کرتی تھی، اس کی بھی تو تپش ہوگی. ایک آگ وہ ہے جو آج کل بھٹیوں میں ہوتی ہے، تھرمل سوٹ میں ہوتی ہے، اس کی حرارت کا کوئی تصور آج سے پہلے انسان کر نہیں سکتا تھا. ایک آگ اب یہ ایٹمک ریڈیشن کی ہے، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے، اس کی تاثیر جو ہے وہ بالکل جدا ہو گئی. تو وہ آگ جہنم کی جو ہے یہ تو نقشہ جو ہے اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ متشابہات ہیں، یہ عالم برزخ ہو، عالم آخرہ ہو، جنت اور دوزخ کے معاملات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بس اجمالا ہی ماننا چاہیے. باقی یہ کہ ان کا سیلن، ان کے مفہوم کا تعین اس دنیا میں ہم نہیں کرتے. لیکن قرآن نے یہ کسان بیان کی کہ وہ جا چڑھے گی دلوں پر، انہا علیہم موقدہ، یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ آج ان پر نیند دی جائے گی، بند کر دی جائے گی. جیسے تنور کو اگر اوپر سے بند کر دیا جائے تو اس کی ساری حرارت جو ہے وہ اندر ہی رہ جائے گی، جبکہ اگر کھلا ہوا ہے تو بہت سی حرارت جو ہے باہر سے زیادہ تحریر ہو رہی ہے. انہا علیہ موصدت فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر. اب یہ بھی آپ جان لیجیے، یہ جو ایٹمک ایکسپلوژن کے بعد وہ جو چھتری بنتی ہے، اس کے واقعتاً جو ہے وہ ستون کی شکل میں وہ ریڈیشن کا جو ہے وہ پلانٹ بنتا ہے، ایک دفعہ جو ہے آسمان کے خوف بہت بڑے سکون کی شکل لے جاتا ہے. تو آج کچھ ہلکے ہلکے سے لگتے ہمیں ان چیزوں کو دکھائی دے رہے ہیں, جن کا کہ واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے شاید انسان کے لیے صرف کوئی تصور ممکن نہ ہوتا. وہ آج کیسی ہوئی سورت الفیل, بسم اللہ الرحمن الرحیم, علم کرا کئی سفال اور رب کبھی اصحاب کی, یہ مشہور واقعہ ہے. عام الفیل دو سال ہے جس میں یہ واقعہ ہوا, اور یہ تقیت کے ساتھ ہے کہ حضور کی ولادت عام الفیل نہیں. بعض روایات کے نزدیک حضور کی ولادت سے 50 دن قبل یہ واقعہ ہوا, بعض روایات کہ عین آپ کی ولادت کے دن یہ واقعہ ہوا. اب رہا یہ لمبی داستان ہے کہ وہ کیوں آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے, اس کی طویل داستان ہے, 55 تاریخ ہی. لیکن بہرحال یہ واقعہ دن میں رکھیے کہ وہ اپنے بڑے لشکر کے ساتھ آیا, جس میں ہاتھیوں کے ریجیمنٹ تھے, بہت بڑی اس کی تعداد, اور وہ یمن سے چل کر آیا ہے, مختلف وادیاں طے کرتا ہوا کعبے کو ڈھانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا تحفظ فرمایا, اور تحفظ اس طریقے سے فرمایا ہے کہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے سے آئے ہیں سمندر کی جانب سے, بہرے کنجن کی طرف سے, اور ہر ایک پرندے کے چونچ میں اور کنجوں میں کچھ کنکریاں تھیں, وہ کنکریاں انہوں نے پھینکی ہیں, اور انہوں نے بلٹ کا کام کیا ہے کہ جس کے جسم کے اندر لگ گئی دھرتی چلی گئی, اور اس کے اندر کوئی ایسی ریڈیشن بھی تھی, وہ سب قسم کے سنی اثرات ظاہر ہوتے تھے. اکثر تو وہ لشکر نہیں کا نہیں ختم ہو گیا ہے, ہاتھی بھی نہیں ختم ہوئے, بھوک بن گئے, اور خود جو بھاگے ہیں وہاں سے تو وہ بھی راستوں کے اندر جا بجا ان کی لاشیں پڑ گئی. الم کرا کئی سکال رب جو کبھی اصحاب الفیل, کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ. الم جزال کہتا ان کی پدمی, کیا اللہ نے ان کی پوری چال اور تدبیر جو ہے اس کو غیر میسر بنا کر نہیں رکھ دیا, وہ بیکار کر کے نہیں رکھ دیا. وہ ارسلہ علیہ قوم الابابیل, اور ان پر بھیجے پرندے جھنڈ سے جھنڈ ٹکڑیوں کی ٹکڑیاں, ترمیم میں ہزارت انیس گئی جو پھینکتے تھے ان پر سنگ دل کی کنکریاں. یہ لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ جو قوم لوط تھی, وہ سلوم اور آمیرہ کی بچیاں, ان پر بھی بارش ہوئی تھی سنگ دل. سنگ دل یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے جو عربی میں آ کر سجیل بن گیا, سنگ دل یعنی ایک تو ہوتا ہے پتھر, ایک یہ کہ مٹی جو ہے وہ سخت ہو کر اور وہ کنکریوں کی شکل اختیار کرے اور تیز دھوپ انہیں پکا دے, تو سخت دھوپ کے اندر وہ بالکل برس بن جاتے ہیں, اور جبکہ وہ بلندی سے وہ گرے جائے تو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے جو ولاسٹی اس کی ہیڈ ہوتی ہے تو اس نے اس کو بالکل جو برس کی حیثیت دے دی. کرنی ہند ہزار انیس سے جی کا جہرا وکاس ناخل کو بنا کر رکھ دیا انہیں, ایک ایسا بھوس جو کھایا گیا ہے, بھوسا جس سے کہ کھا لیا ہے جانور نے, پھر اگر وہ جگالی کر کے اگل دے تو وہ جو شکل ہوگی وہ ان انسانوں اور ہاتھیوں سے بن کر رہے گا. سورت قریش, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الاف قریش الاف محنت الشکار والسیف, قریش کو مانوس کرنے کے لیے یعنی ان کا مانوس کرنا سردی اور گرمی کے فکر کا اللہ تعالیٰ ایک احسان دلا رہا ہے. یہ میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے لیکن آج بہت حضرات نئے ہیں کہ قریش کی خوشحالی کا راز یہ تھا کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ میں وہ لنک بن گئے تھے, کہ جو بھی یہ مشرق کے علاقے سے سامان تجارت جاتا تھا, ہندوستان, ہند چینی, ملائیشیا, انڈونیشیا, یہ سب یمن کے ساحل پر کر جاتا تھا. ادھر سے جو کچھ آتا تھا یورپ کے ممالک سے وہ فلسطین کے ساحل پر کرتا تھا, میڈیٹرینین کے ساحل پر. اب ان دونوں فوج کے درمیان قریش کے قافلے تھے جو شمال اور جنوب سفر کرتے تھے, جنوب میں گئے یہاں سے وہ سامان لیا, شمال میں جا کر وہاں پہنچا دیا, وہاں سے وہ سامان لیا اور اسے جنوب میں پہنچا دیا. عام طور پر ان کے یہ دو سفر ہوتے تھے, سردی میں گرمی میں, ظاہر بات ہے کہ وہ موسم کے اعتبار سے اپنا یہ فصل جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرتے تھے, اور یہی چیز ان کی خوشحالی کا ذریعہ بن گئی. اور دوسرے یہ کہ اس کا ذریعہ کیا تھا, یہ حرم مکہ جس کے لیے متولی تھے, کہ وہ لوگ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ متبلک مکان ہے, اور پھر مزید یہ کہ انہوں نے وہاں پہ بت رکھ لیے تھے اور گویا کے متولی بن گئے تھے قریش ان بتوں کے بھی, تو کوئی قبیلہ بھی ان کے کسی قافلے پر حملہ نہیں کرتا تھا. یہ تو ہمارے فروہت ہے, ہمارے بت جو ہے ان کی کسٹڈی میں ہے, گویا کہ یہ ارغمانی کی حیثیت سے ہمارے خدا ان کے پاس ہے, اگر ہم نے ان کے قافلے کو لوٹا تو ہمارے خدا بھی گردن روڑ گئے. یہ چیز تھی کہ جو ان کے لیے اضافی پروٹیکشن کا ذریعہ بن گئی. لیکن یہ کہ اگر وہ یہ نہ بھی کرتے, یہ تو ساری چیز جو ہے جو ان کی خرابی ہے اور گمراہی ہے, نہ کرتے تب بھی اس گھر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عمل دے دیا تھا. علاقے قریشی علاقے شکار و سیف معلوم کرنا ان کو سفر تھے جاڑے تھے اور گرمی تھے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کرے پرستش کرے اس کے احسان کو مانے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ اس نے انہیں کھانا بہم پہنچایا خوراک بھی کھلایا بھوک سے بھوک سے بجا دلانے کے لیے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ اور انہیں امن دیا خوف. سورۃ الماعون بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرائت الذی یکذب بالدین کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ کوئی جزا سزا نہیں, کوئی باس و بادل میت نہیں, کوئی آخرت نہیں, کچھ نہیں, سب نہ کچھ نہیں. ذالک الذی یدعو الیتیم. اب یہ دیکھیے وہاں تو فرمایا تھا کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے, کیوں ہو جاتا ہے؟ سورہ علق میں ان انسان الیتما اور راہ کرنا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ مستغنی ہے, کہ سزا نہیں ہوتی, کہ پکڑنے والا نہیں ہے, میں نے جھوٹ بولا, میری زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا. یہاں اب اس کو دوسرے رخ سے لا رہے ہیں. جو آخرت کا منکر ہوگا ظاہر بات ہے کہ اس کی اخلاقی جو ہے زوال ہوگا, پستی میں جائے گا. کہ کاہے تو وہ ایک کام کرے, آخرت تو ہے نہیں تو اس کا یہ ثواب نہیں. کاہے تو ظلم سے بچے, کوئی جواب دے ہی نہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں. انہیں نگری چوپٹ راج ہے, انہیں چوپٹ راج ہے, اخلاق جو ہے تو وہ پستی کی طرف سے بچ جائے. دیکھا تم نے اس سے کہ جو جگاؤ سزا کا ممکن ہے جھٹلاتا ہے, وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یہ اس کا لازمی نتیجہ, انکار آخرت کا لازمی نتیجہ اخلاق کی پستی. بلا کام مسکین اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی کو پیسہ تک نہیں ہے, خود کو کیا کھانا کھلائے گا, اس کی بھی کوشش نہیں. فویل للمصلین تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساهون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, بے خبر ہیں. اب یہ ذرا اس آیت کا براہ راست اطلاق تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ان کفار کے بارے میں ہے, مشرکین کے بارے میں. نماز وہ بھی پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز اب تالیاں اور سیٹیاں بجانا رہ گیا تھا, جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ انفال میں. لیکن انہوں نے حلیہ بدار کا رکھ دیا تھا دین کا, جو دین ابراہیمی تھا اس کی کچھ چیزیں رہ گئی تھی, طواف رہ گیا تھا, اسی طریقے سے منا میں قیام تھا, قربانی تھی, یہ چیزیں ابھی تھیں ملت ابراہیمی کی. لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کی اصل حقیقت سے غافل, توحید کو ختم کیا اور شرک کا ایک تمہار جو ہے ایجاد کر لیا, تو گویا کہ وہ بھی ان رسومات کے اندر تو کسی نہ کسی درجے میں شریک تھے لیکن حقیقت سے غافل ہو گئے. تو اصل کا ذکر ان کا ہے. لیکن جیسے کہ مولانا سب احمد اسلامی صاحب کو حضرت حاشیہ میں پڑھ کر سنا چکا ہوں, وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, میں اصل ذکر تو ہے کفار کا. لیکن جو مسلمان قرآن سے غفلت برتے, قرآن کو پڑھے نہ, اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے, اس پر عمل نہ کرے, وہ بھی درجہ بدرجہ اس میں ثابت ہے. اسی طرح یہاں پر بھی اصل ذکر ہے ان مشرکین کا اور کافروں کا. لیکن جو لوگ نماز سے غافل ہیں, ہم مسلمانوں میں سے ان لوگوں بھی ہے تجھے پڑھتے ہیں, انہیں معلوم نہیں نماز بھی کچھ ہے, وہ بھی ہے تو وہ پڑھتے ہیں لیکن گندے دار کرتے ہیں, کبھی جی میں آیا پڑھ لیں, جی میں آگے پڑھ, جو پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا پڑھتے, انہیں معلوم نہیں, وہ اٹھک بیٹھک ہے, اس کے سوا کوئی حقیقت ان کے سامنے نہیں, کوئی حضور قلب نہیں, خوشی و خوشی نہیں. تو جو بھی یہ درجہ بدرجہ آئیں گے وہ بھی اسی آیت کے ذہن میں آ جائیں گے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون. اچھا ایسے لوگ کوئی نیکی کا کام کریں گے بھی اگر تو دکھاوے کے لیے کریں گے. حقیقی نیکی تو وہ ہے جس میں ایمان ہو, اگر ایمان ہے تو اللہ کے لیے نیکی کی جائے گی, اللہ کی رضا کے لیے. نیکی ماں لہو یا تذکرہ ومان احد من لہو من نعمت الا ابتغاء وجه ربه الاعلی, اللہ کی رضا دوئی کے لیے ہوگا. لیکن اگر وہ ایمان ہے نہیں تو کس لیے ہوگا؟ پھر لوگوں کی رضا دوئی کے لیے ہوگا, لوگوں کو دکھایا جائے, لوگوں کو اپنی تعریف پر آمادہ کیا جائے, لوگ مانے کہ بڑا سخی ہے, بڑا عالم ہے, بڑا بہادر ہے. یہ حدیث کے مضمون ہے, میں گنوا رہا ہوں. حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ ہوگا تین اشخاص کا, ایک وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا, ایک وہ جو دنیا میں بہت بڑا عالم تھا اس نے بڑا علم پھیلا, ایک وہ جو بہت مالدار تھا اس نے بہت نیکی کے کاموں میں پیسہ خرچ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو پہلے اپنے احسانات گنوائے گا, میں نے تمہیں یہ دیا, تمہیں یہ دیا, تمہیں یہ دیا, تم کیا کر کے لائے. وہ کہے گا شہید پروردگار میں نے تیری راہ میں جنگ کی اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائے گا سبب پر تم نے جھوٹ بولا. ان لگا پر پاتل تلے انجو کالا جہین تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا بہادر ہے. فقط تورا وہ کہا جا چکا, اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں, تمہارا مطلوب مل چکا تمہیں. اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا منہ کے بل